هذه المختارية الأولى أن هدانا الله، والصلوات والتسليمات والتحيات على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. کیا فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جن کو طرح طرح کی غلطیاں ہو گئی ہیں، طرح طرح کے گناہ ہو گئے ہیں، تم مایوس نہیں ہونا، میں ہر طرح سے بڑے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. دین اسلام میں اور باقی دینوں میں جو طرح طرح کے فرق ہیں، ان فرقوں میں سے ایک فرق یہ ہے کہ دین اسلام کبھی بھی کسی مسلمان کو مایوس نہیں ہونے دیتا. تو مایوسی اسلام میں ہے ہی نہیں، قنوط اسلام میں ہے ہی نہیں. قرآن میں کہا لا تقم من القانطین، مایوس ہونے والوں میں سے مت بننا. مایوس ہونے کا مطلب اب تک مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، اب جو ہو گیا ہے اس کی وجہ سے میں کہاں سدھر سکوں گا، لہذا اسی حالت میں زندگی آدمی گزارے، یہ مایوسی ہے. انسان کتنا ہی بیمار ہو جائے پھر بھی اسلام کہتا ہے مایوس نہیں ہونا، انسان کتنا ہی دین سے دور ہو جائے پھر بھی اسلام کہتا ہے مایوس نہیں ہونا، انسان کتنی ہی مصیبت میں پھنس جائے اسلام پھر بھی کہتا ہے مایوس نہیں ہونا. جب چاروں طرف سے حالات بالکل ناموافق ہوں، اس وقت بھی اللہ کی طاقت اسی طرح موجود ہوتی ہے، اور اللہ اپنی طاقت کے ساتھ اس وقت بھی اپنے بندے کو مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. لہذا مایوسی کی بات ہی نہیں ہے. یہودیوں سے جب کوئی گناہ ہوتا تھا تو ان کو حکم تھا تم توبہ کرو، اور توبہ کرنے کے لیے طریقہ تھا اپنے آپ کو قتل کر دو تو تمہارے توبہ قبول ہو. اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تہار طور پر تورات لینے کے لیے گئے اور پیچھے سے یہودیوں نے ایک بچھڑے کو معبود بنایا اور اسے پوجا شروع کر دی، بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ میں تو اس قوم کو چھوڑ کر گیا تھا توحید پر، اور میں واپس آ گیا تو یہ مشرک بن گئے ہیں، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ ناراض ہو گئے، بہت زیادہ غصے ہو گئے، حتیٰ کہ اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑا کہ جب یہ قوم بچھڑے کو پوجنے لگی تو تم کہاں بیٹھ گئے تھے. اس بھائی نے اس وقت کہا تھا یبن اخی، اے میرے بھائی، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں عمر میں، تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں داڑھی سے پکڑا اور بالوں سے پکڑا کہ میری یہ قوم ایمان پر تھی، میں تورات لینے کے لیے گیا تھا، یہ واپس جب میں آیا تو یہ بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تم کہاں تھے؟ تو اس ہارون علیہ السلام نے کہا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی اخی، یبن اخی لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے بھائی داڑھی سے اور بالوں سے مت پکڑو مجھے. اتنے غصے ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب موسیٰ علیہ السلام سے بار گیا، یا اللہ اب کیا کریں گے، انہوں نے تو جرم کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو توبہ کرے. یہودیوں کو جمع کیا، کہا بھائی اب تم نے تو بہت بڑا جرم کیا، اب تمہیں توبہ کرنی ہے. سمجھانے کے بعد وہ تیار ہو گئے توبہ کرنے کے لیے. جب توبہ کریں گے ہم کیا کرنا ہے؟ کہا توبہ کرنے کے لیے اب تمہیں اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، یہی ہے تمہارے لیے توبہ. چنانچہ تفسیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس آیت جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم نے بہت بڑا ظلم کیا، بہت بڑا جرم کیا کہ تم نے بچھڑے کو خدا بنایا، اب تم توبہ کرو. توبہ کرو، کیا کرو گے توبہ کرتے ہوئے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہاری توبہ ہے. چاچے یہودیوں کی ٹیمیں جمع ہو گئی، دس آدمی آگے کھڑے ہوتے تھے، پیچھے سے دس آدمی آ کے ان کے تلواریں مارتے تھے، اور دس آدمی مر گئے، پیچھے سے اور دس آدمی آ گئے، انہوں نے ان کو تلواریں ماری اور پھر وہ بھی مر گئے. تو ایک ٹیم ان کو قتل کرتی تھی، پیچھے سے دوسری ٹیم آ کر ان کو قتل کرتی تھی. تو صبح سے شام تک 40,000 یہودی مارتی، یہ ان کی توبہ تھی. اسلام میں ایک انتہا تو یہ ہے، دوسری انتہا عیسائیوں کی ہے، تو مجھے بیس اندس، وہ کہتے ہیں زبان سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر ہم سے جرم ہوا ہے تم یہ سمجھو کہ حضرت عیسیٰ ہمارے جرموں کی وجہ سے پھانسی پر چڑھ گئے، بس وہی ہماری توبہ ہے، خود جو مرضی سو کرو ہماری طرف سے توبہ ہو گئی ہے۔ کیا توبہ ہو گئی ہے؟ اللہ نے اپنے بیٹے کو پھانسی پر چڑھا دیا ہے ان عیسائیوں کے جرموں کے بدلے میں، جو عیسائی قیامت تک بعد میں جرم کرتے رہیں گے، تمہاری طرف سے میں نے قربانی لے لی۔ خود چاہے کتنی ہی گندی زندگی گزاریں، کتنے ہی جرم کریں، بس توبہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری طرف سے قربانی لگ گئی ہے۔ اور قربانی بھی لگ گئی کیا؟ باپ اللہ نے اپنے بیٹے، ان کے زبان میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اور اس کو اپنے بیٹے کو اس نے قربان کر دیا ہے ان مجرموں کے بدلے میں جو جرم قیامت تک کریں گے۔ یہ جو غریب کا توبہ ہے، صاحب جرم میں کروں گا اور 2000 سال پہلے میری طرف سے قربانی لگ گئی ہے، تو میرے لیے الاؤ ہو گیا، جو جرم کرو گے کوئی پرواہ نہیں تمہیں۔ یہ دوسری انتہا ہے اسلام اس کے بیچ میں، وہ یہ کہتا ہے اگر تم سے جرم ہو گیا تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تمہارے اندر احساس پیدا ہو جانا چاہیے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ احساس کیوں پیدا کرو گے؟ تم سوچو تم نے اگر آنکھ سے جرم کیا ہے، یہ آنکھ میری بنائی ہوئی تھی، تم نے اس کا غلط استعمال کیا۔ تم نے اگر ہاتھ سے جرم کیا ہے، یہ ہاتھ میرا بنایا ہوا تھا، تم نے اس کا غلط استعمال کیا۔ تم نے اپنی دماغ سے اگر گناہ کیا ہے، یہ دماغ تمہارا میرا بنایا ہوا تھا، تم نے اس کا غلط استعمال کیا۔ تم نے اگر دل سے جرم کیا ہے، یہ دل میرا بنایا ہوا تھا، اس دل کے ذریعے سے جرم نہیں کرنا تھا، تم نے اس کا غلط استعمال کیا۔ تم کو اگر میں نے بزنس دیا تھا، یہ بزنس میں نے تم پر مہربانی کی تھی، بے روزگاروں کے حالات میں تم کو روزگار دے دیا تھا، تم نے اس کا غلط استعمال کیا ہے، یہ تم نے جرم کیا۔ تو احساس پیدا ہو گیا جی مجھ سے جرم ہو گیا، میں کیا کروں گا؟ تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم توبہ کرو، اور توبہ کرنے کے لیے بس تین کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، یہ جرم جو ہو گیا میں شرمندہ ہوں۔ نمبر دو، یہ جرم ہو گیا اب آئندہ بالکل نہیں کروں گا۔ نمبر تین، خدا سے ایگریمنٹ کرنا کہ جی غلطی ہو گئی، اب آئندہ میں نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ طے کرتا ہوں اب یہ جرم آئندہ نہیں کروں گا، اور اگر آگے پھر گناہ ہو گیا تو میں مایوس نہیں ہوں گا، پھر آپ سے معافی مانگوں گا۔ حدیث میں ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ دن میں 100 مرتبہ غلطیاں کرے اور 100 مرتبہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پھر بھی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا میں کوئی ہمدرد سے ہمدرد، شفیق سے شفیق انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو اتنا زیادہ معاف کرے۔ جب ہم اپنی آنکھ سے غلطی کرتے ہیں، خدا کو طاقت ہے اسی وقت ہماری آنکھوں کی لائٹ واپس لے لیں، لیکن نہیں کرتے۔ جب ہم اپنے دل سے گناہ کی بات سوچتے ہیں، اللہ کو اسی وقت طاقت ہے ہمارا ہارٹ فیٹ ہو جائے اور ختم، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے۔ جب ہم اپنے پاؤں کو غلط کام کی طرف چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سبحانہ کو طاقت ہے کہ وہ اسی وقت فالش ڈال دیں گے اور آدمی وہیں بیٹھ جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، وہیں مر جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ گناہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے واپس آ کر اس کو احساس ہو جائے، اس احساس کی امید پر میں اس کو ابھی کچھ نہیں کہوں گا۔ وارننگ بھی دیتے ہیں، تم جتنے جرم کرتے ہو ان سارے جرموں پر اگر میں فوراً پکڑنے لگوں گا تو پھر مجھے کرنا یہ ہوگا کہ روئے زمین پر جانوروں کو بھی باقی نہیں رکھنا، مگر میں ڈھیل دیتا ہوں، موقع دیتا ہوں، آج نہیں کل سدھرے گا، پرسوں سدھرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شانو ستار ہیں، پردہ رکھتے ہیں۔ حدیث میں ہے ایک صحابی نے حضرت نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ مناجات کا واقعہ کیا ہے؟ ایک حدیث، اور ایک حدیث میں وہ نجوہ کا واقعہ کیا ہے؟ نجوہ کے معنی چپکے سے بات کرنا، سب کتھ کریں کانستہ نجوہ، تو نجوہ کا واقعہ کیا ہے؟ تو حضرت نبی علیہ السلام صلی نے فرمایا، ہاں وہ نجوہ کا، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، حضرت نبی علیہ السلام صلی نے فرمایا نجوہ یہ ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شاہ ایک بندے کو لائیں گے اور کہیں گے سب بنا تم نے فلانا گناہ کیا تھا، وہ سر سے کہے گا جی، پھر ورق پڑے تم نے یہ گناہ بھی کیا تھا، وہ کہے گا جی یہ بھی ہوا تھا۔ ایک ایک گناہ اللہ تعالیٰ شاہ اس کو چپکے چپکے یاد کرائیں گے، اور وہ ہر گناہ کو مانتا رہے گا، جی یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور ساتھ میں یہ آدمی دل میں سوچے گا میں تو بگایا، کیونکہ ساری ڈیٹیل دکھائی جا رہی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانو فیصلہ کریں گے کہ اس کو سزا دے دو۔ تو جب سارے گناہ شمار کرائیں گے پھر اللہ تعالیٰ شانو کہیں گے یہ سارے گناہ تو نے کیے دنیا میں، میں نے تجھے رسوا نہیں کیا، وہ کہے گا جی، لوگ کہتے تھے تو بہت اچھا ہے حالانکہ اندر سے تو ایسا تھا، وہ کہے گا جی بالکل، تو میں نے تجھے رسوا نہیں کیا، جی بالکل، میں نے پردہ رکھا ہے، کہ ہاں بالکل، چلو وہاں میں نے پردہ رکھا ہے یا میں تم کو معاف کرتا ہوں، وہ خوش ہو جائے گا۔ حضرت نبی علیہ السلام فرمایا یہ ہے نجوہ، یعنی اللہ چپکے چپکے سے یہ اس طرح کہے گا. کیا مطلب اس کا؟ اس کے دو مطلب نکلتے ہیں. ایک مطلب یہ نکلتا ہے ہم کو جو مرضی سو کریں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ کریں گے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ اس بات کا مقصد ہی نہیں ہے. اور اگر ہم نے اس سے یہ مقصد نکال لیا تو ہم نے غلط مقصد سمجھا اس سے. یہ اس لیے سمجھایا کہ تاکہ بندہ اللہ سے مایوس نہ ہو. تم اللہ سے مایوس نہیں ہونا اس وقت اللہ تعالیٰ شان ہو جبکہ تمہاری تباہی و بربادی اور عذاب کا تقریباً نزدیک آ چکا ہوگا، تم خود سمجھنے لگو کہ اب مجھے عذاب آئے گا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ شان ہو یہ رحم کا معاملہ کرتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ. تو اس لیے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں اتنا خراب ہو چکا ہوں اب میں کہاں سدھروں گا، جی مجھے اس اتنی غلطیاں ہو گئی ہیں اب میں کہاں، جس کا کل لٹ چکا ہے اس کا آئندہ کل اب بھی اس کے ہاتھ میں ہے، جس کا گزشتہ کل خراب ہو چکا ہے اس کا آئندہ کل اب بھی اس کے ہاتھ میں ہے، جس کا پاسٹ ڈارک ہے اس کا فیوچر اب بھی اس کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو اپنے فیوچر کو پاسٹ جیسا بنائے یا اپنے فیوچر کو بالکل ڈفرنٹ بنائے، دونوں اس کے ہاتھ میں ہے. ایک لڑکا آوارگی کے ساتھ پڑھتا رہا، قابلیت پیدا ہوئی نہیں، وہ ایک جگہ جاتا ہے امتحان دینے وہاں نیل، دوسری جگہ جاتا ہے انٹرویو دینے وہاں بھی فیل، کیونکہ صاحب میں نے پڑھا نہیں ہے، اب ڈگری تو ہے میرے پاس مگر قابلیت کچھ نہیں ہے، تو انٹرویو میں پاس نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک. لہٰذا آپ کہیں گے آپ کیا، وہ تو پچھلی زندگی میں برباد ہو گئے، آئندہ بھی بربادی ہونی ہے. کہ نہیں، آئندہ کے لیے تم نیا قدم اٹھاؤ، نیا قدم اٹھاؤ، نئی راہ ڈھونڈو، مایوس نہیں ہونا ہے کہ صاحب میں تو لٹ چکا ہوں، میں تو برباد ہو گیا. جس کا کل برباد ہو گیا ہے اس کا آئندہ برباد نہیں ہے، آئندہ اب بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ آئندہ اپنے ہاتھ. ایک شخص، اس سے انٹرویو لیا گیا، وہ عرب میں ایک ڈیوٹی دے رہا تھا، بہت کامیاب انجینئر، دیندار آدمی، اس سے انٹرویو لیا گیا کہ آپ اتنے کامیاب انجینئر کیسے بن گئے، اور اب بھی شاید وہیں سعودی عربیہ میں وہ تقریباً 35 سال ہو گئے اس کو وہیں، اور بہت مطلب مقبول ہے وہاں، دیندار آدمی بھی ہے. تو اسے انٹرویو لیا گیا کہ آپ کی یہ کامیابی کا راز کیا ہے، اس نے کہا 25 پیسے، میری کامیابی کا راز 25 پیسے، اسی ڈیٹیل کیا ہے اب وہ سناتا ہے. کہنے لگا جی میں علی گڑھ کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا، میرا باپ بہت غریب رکشا پولر، میں سکول سے واپس آتا تھا تو میں ماں سے کہتا تھا کھانا دے دو، تو ماں کبھی کہتی تھی ہاں تمہارا باپ ابھی آیا نہیں ہے، وہ رکشا چلائے گا، پیسہ کمائے گا، پھر لائے گا آٹا، پھر میں روٹی پکاؤں گی، میں تم کو کھلاؤں گی. تو کبھی میں آتا تھا روٹی ہوتی تھی، کبھی آتا تھا نہیں ہوتی تھی، کیونکہ باپ آیا ہی نہیں ہوتا تھا، وہ صبح نکلتا تھا رکشہ لے کر، اگر اس کو سواری مل گئی، پیسہ ہو گیا، آٹا خریدا، پھر گھر لاتا تھا. یہ کہتا ہے ایک دن میں اسی طرح سے آیا گھر، میں نے ماں سے کہا دیکھو 4 بج گئے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ دے دو. ماں نے کہا کہ دیکھو صبح تمہارا باپ گیا ہے، اب تک آیا نہیں، وہ شاید اس کو سواری ملی نہیں ہوگی اس لیے آیا نہیں ہے، تو میں کیا کروں گی اس کو، کہاں سے لاؤں گی. یہ کہتا ہے میں نے ماں سے کہا تمہارے صندوق میں کوئی پیسہ نہیں ہے، وہی دے دو مجھے. تو میری ماں نے 4 آنے نکالے، کہ یہ 4 آنے ہیں، تم جا کر چنا خریدو اور وہی کھاؤ، خشک چنا چنا آسن خشک چنا وہی کھاؤ. تو کہتے میں نکلا، میں نے کہا 4 آنے کہ میں چنا خریدوں گا، میرا پیٹ اس میں بھر جائے گا، اس کے بجائے میں دوسرا کام کرتا ہوں. میں نے 4 آنے کا برف خریدا، اور برف خریدنے کے بعد ایک پبلک پلیس پر چلا گیا، گھر سے بالٹی لی، وہ برف اس میں ڈالا اور ٹھنڈا پانی بنا دیا، اور ہر ایک کو کہتا ہوں 10 پیسے کا 1 گلاس، 10 پیسے کا 1 گلاس ٹھنڈا پانی، 10 پیسے کا 1 گلاس. کہتا ہے تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ سارا پانی بک گیا، تو میں نے دیکھا 1.5 روپے جمع ہو گیا. یہ 1.5 روپے میرے پاس جمع ہو گیا، تو میں نے 4 آنے کا چنا خریدا، اور 4 آنے کا چنا خریدنے کے بعد پھر 1.25 روپے میرے پاس بچ گیا. 4 آنے کا پھر برف خریدا، پھر لے کر گیا بالٹی، 10 پیسے کا 1 گلاس ٹھنڈا پانی، 10 پیسے کا 1 گلاس، ٹھیک. اب میں بیچ کے آ گیا، وہ پھر میرا 1.5 روپے بن گیا. 1.5 روپے بننے کے بعد پھر میں واپس آیا، تو میں نے کیا کیا، 1 روپے کے لیمو خریدے، 4 آنے کا برف خریدا، ڈال دیا اس میں، اور اب لیمو کا شربت ہے. تو 25 پیسے کا 1 گلاس، 25 پیسے کا 1 گلاس یہ بیچتا رہا. اس طرح سے رات کے 12 بج گئے وہ بیچتے ہوئے، اور رات کے 12 بجے پبلک پلیس تھی، تو وہاں لوگ سینما دیکھنے بھی جا رہے تھے، وہیں کہیں بیٹھا تھا وہ. تو بہرحال جب اس کو سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھا طریقہ نکل گیا. اب میں روز 4 بجے آتا، 4 بجے آ کر کے میں گھر سے بالٹی اٹھاتا، ایک مگ لیتا، گلاس لیتا، اور جا کر کے بازار سے برف خریدتا، لیمو خریدتا، اور اس کے بعد پھر اس میں ملاتا، اور کہتا 25 پیسے کا 1 گلاس، 25 پیسے کا 1 گلاس. اس طرح سے میرے سامنے راستہ کھل گیا. اب میں دن میں سکول پڑھتا تھا، 4 بجے کے بعد سے رات کے 12 بجے تک ٹھنڈا پانی بیچنا، اور اس طرح سے میں نے پیسے جمع کرنا شروع کیے، وہ میرے پیسے جمع ہو گئے. پھر میں نے ہائی سکول پڑھا اسی طرح سے. میں نے اپنے باپ سے نہیں کہا کہ مجھے فیس دے دو، مجھے وردی کے لیے پیسہ دے دو، کتابوں کے لیے نہیں، میں اسی سے نکلتا رہا پیسہ، یہاں تک کہ میرا پیسہ کچھ جمع بھی ہو گیا، اور آخر میں میں نے علی گڑھ میں انجینئرنگ پڑھی، اور انجینئر پڑھنے کے بعد پھر میں سعودیہ آ گیا، اور یہاں اس وقت میں انجینئرنگ کرتا ہوں پچھلے اتنے سالوں سے. تو وہ کہتا ہے اس طرح سے میری زندگی شروع ہوئی ہے 25 پیسے سے، اس 25 پیسے سے میں نے اس طرح سے اسٹارٹ کیا ہے. غرض یہ کہ مایوس نہیں ہونا ہوتا ہے کسی بھی حال میں. کتابوں میں کہتے بھی ہیں مایوسی کفر ہے، واقعی ایک جگہ جا کر مایوسی کفر ہو جاتی ہے. کیا بندہ کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اب جی ہو ہی نہیں سکتا، مگر کس سے نہیں ہو سکتا؟ کہ ہم سے اور آپ سے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جس نے یہ کائنات بنائی اس کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں، اس سے تو ہو سکتا ہے. تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پہاڑ تو اپنی قوم کو لے کر نکلے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کی غلام تھی اور ان پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اس قوم کو چھوڑو، میں ان کو آزاد کرانا چاہتا ہوں. بہرحال ایک وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا نکلو یہاں سے، تو ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل گئے. پیچھے سے فرعون کو پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیلی نکل گئے ہیں، اس نے ساری فوج جمع کی اور دوڑا ان کے پیچھے. تقریباً 70,000 فوج لے کر فرعون بنی اسرائیلیوں کو پکڑنے کے لیے گیا. بنی اسرائیلی آگے بھاگ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کی قیادت کر رہے ہیں. بھاگتے بھاگتے آگے دریائے قلزم. اب آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، اب کہاں جائیں گے؟ بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ ہم نے آپ نے تم کو ہم کو پھنسا دیا، اب کہاں جائیں گے؟ آگے آگے دریا ہے، پیچھے فوج ہے، پیچھے بھی نہیں جا سکتے، آگے بھی نہیں جا سکتے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی، انہوں نے کہا مایوس نہیں ہونا، ہم کو اللہ نے یہاں وہاں سے نکالا ہے اور اللہ نے اس کے لیے فیصلہ رکھا ہوگا آگے، کچھ مایوس نہیں ہونا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہاں تک تو میں لے آیا، اب آگے مجھے کیا کرنا ہے؟ پیچھے جائیں تو مصیبت، آگے جائیں گے تو ڈوب جائیں گے، تو کیا کریں گے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ شان نے اب غیبی طاقت استعمال کی، وہ کہا یہ جو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے مارو دریا پر. تو دریا پر مارا ڈنڈا اور دریا رک گیا. پوری انسانی تاریخ میں کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا، عقل میں بھی نہیں آتا، یہ پانی کیسے رکے گا ڈنڈا مارنے سے؟ تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے کہ ڈنڈا مارا، اور ڈنڈا مارنے کے بعد وہ پانی جو ہے وہ ایک دم ٹھنڈا ہو کر کے جیسے برف بن گیا، سل بن گئی. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اترو دریا میں، دریا خشک ہے. تو چنانچہ وہ بنی اسرائیلی دریا میں اترے اور دریا اترتے اترتے پار ہو گئے. اور پار ہونے کے بعد فرعون آ کر دیکھتا ہے بھائی تو عجیب و غریب راستہ بن گیا ہے سامنے، چلو ہم بھی اترتے ہیں. اور جو ہی فرعون اپنے سارے لشکر کے ساتھ دریا میں اتر گیا، تب تک وہ برف جو ہے وہ پگھل گیا اور پانی آ گیا، اور پانی آ گیا اور ساری فرعون اور اس کے لشکر کو ڈوبا لے گیا. تو ناممکن سے ممکن ہو گیا، یہ اللہ نے کیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے نکلے، کافروں سے بچ کر رات کو نکلے وہاں سے جان بچانے کے لیے، اور مکہ سے جانا ہے مدینہ. مگر حضور جانتے تھے اگر میں مکہ سے مدینہ کے لیے چلوں گا تو پیچھے سے پکڑنے والے آ جائیں گے اسی روڈ پر، اس لیے ہم فی الحال یہاں سے نکل کر چھپیں گے. تو حضور کو مکہ سے جانا تھا نارتھ، لیکن حضور مکہ سے گئے ساؤتھ، تو ساؤتھ کی طرف چلے، اور ساؤتھ کی طرف تقریباً 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور غار کے اندر چھپ گئے. اب یہ جو نکل ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو وہ نارتھ کے ان تمام راستوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہیں یہ، ہاتھ نہیں آئے. اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھائی ادھر تو کہیں نہیں ہے، چلو ادھر ہی کہیں ہوں گے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوتے ہوتے اس پہاڑ پر چڑھ گئے جس پہاڑ کے نیچے چھپے ہوئے ہیں حضرت نبی علیہ السلام، اس پہاڑ پر پہنچ گئے. تقریباً ایسے مان لیں جیسے یہ تپائی ہے، اس تپائی کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یا اس کے نچلے والے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ یہاں کھڑے ہیں تپائی کے سامنے. جو نیچے بیٹھا ہوا وہ دیکھ رہے ہیں پاؤں. تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا تو آ گئے، اب کیا ہوگا؟ تو بظاہر بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے اس وقت اپنے نبی کو بچایا، فرشتے استعمال نہیں کیے، اندھیرا پیدا نہیں کیا. کیا کیا؟ مکڑی آئی، اور مکڑی نے صبح کو جس دن یہ پہنچنے والے تھے صبح کو آ کر اس پہ جال لگایا، اور جال لگانے کے بعد وہ بند ہے اور مکڑی خود چلی گئی. چلی جانے کے بعد اب وہ کہتے ہیں، ایک کہتا ہے یا پھر بن کن دی جہاں نظر ویسا مطلب ہے اور کو سائز تام ہوتا، اگر اور تام ہوتا ہے یہ زار زال کہتے ہیں، اب مطلب وہ اور سن کو ہی سام ہوتا، اور یہ باتیں اندر سن رہے ہیں وہ. تو اللہ نے اپنے نبی کو بچایا مکڑی کے جال سے، اس سے زیادہ کمزور کوئی چیز نہیں ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر ہاتھ مارے گا سارا جال ختم ہو جائے گا. تو گویا جس چیز کو تم ناممکن سمجھتے ہو اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ معمولی سے معمولی چیز سے اس کی حفاظت کر سکتا ہے. اللہ کو اپنے نبی کو بچانا تھا تو کس کو ڈیوٹی رکھنا چاہیے تھا وہاں؟ جبریل آنے چاہیے, سید کائنات کی حفاظت کرنی ہے, فرشتوں کا سردار آنا چاہیے تھا حفاظت کرنے کے لیے, سارے فرشتوں کی فوج لگ جانی چاہیے تھے حضور کی حفاظت کرنے کے لیے. اور اگر اللہ ایسا کرتے تو صحیح تھا, لیکن اللہ نے کہا نہیں, میں اپنے نبی کی حفاظت کروں گا اس طرح سے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. یا خانہ کعبہ کو بچانا ہے, خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ایک فوج آ گئی ہاتھیوں کے ساتھ اور یمن سے چلی وہ اور مکہ کے قریب پہنچ گئی, اور مکہ کے قریب پہنچ گئی مکے والوں نے کہا صاحب ہم سے یہ خانہ کعبہ بچایا نہیں جائے گا, خدا شنکار پانے سو اس کے افس کرو, اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی گھر کی حفاظت کرے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ شاہ نے چھوٹی چڑیوں کو استعمال کیا ہے اور ساری پہنچ تباہ ہو گئی. یہ واقعہ کیا بتاتے ہیں کہ ہاں جب ناممکن ہوتا ہے حالات کے اعتبار سے, ظاہری اعتبار سے, اس وقت بھی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے, شرط یہ ہے کہ تمہارا تعلق خدا کے ساتھ صحیح ہونا چاہیے. اس لیے اسلام میں کہیں مایوسی نہیں ہے. تو اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہوئی ہو زندگی میں, بس کہ یا اللہ مجھے فلاں غلطی ہوئی ہے, کسی کو پتا نہیں, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, میں وہ غلطی اب آئندہ بالکل نہیں کروں گا اور آئندہ میری زندگی جو ہے وہ صحیح گزرے گی, اور اگر خدا نخواستہ پھر غلطی ہو جائے گا پھر آپ سے معافی مانگوں گا. اگر ایک آدمی بیمار ہو جائے اور بیمار ہونے کے بعد یہ سوچے گا میں تو بار بار بیمار ہونا ہے, لہٰذا آج جب بیمار ہوں تو دوائی کیوں کھائیں گے, آئندہ جب پھر بیمار ہونا ہے تو آج کیوں دوائی کھائیں گے, نہیں بیمار ہو جائیں گے پھر دوائی کھائیں گے, آگے چل کر پھر بیمار ہو جائیں گے پھر دوائی کھائیں گے. سردیوں میں نزلہ کتنی مرتبہ ہوتا ہے, بعض دفعہ آدمی کو سردی میں نزلہ 10-10 دفعہ, تو نزلہ ہو گیا, زکام ہو گیا, چھاتی خراب ہو گئی, دوائی کھائی ٹھیک ہو گیا, 10-15 دن کے بعد پھر چھاتی خراب ہو گئی, پھر دوائی کھائیں گے, تو پھر بیمار ہوں گے پھر دوائی کھائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں آئندہ پھر بیمار ہونا ہے تو آج کیوں دوائی کھائیں, نہیں, تو آئندہ پھر مجھ سے غلطی ہونی ہے تو آج کیوں توبہ کروں, یہ صحیح سوچ نہیں ہے. ہمیشہ پازیٹیو سوچ اپنانی چاہیے, مثبت سوچ اپنانی چاہیے, نگیٹو سوچ اسلام میں کہیں نہیں ہے, ہمیشہ مثبت راستہ اختیار کرنا چاہیے. تو نمبر ایک, کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ, دینی معاملات میں بھی اور دنیوی معاملات میں بھی. جب راستے تمام بند ہوتے ہیں اس وقت بھی ایک راستہ کھلا ہوا ہوتا ہے, بس شرط ہے اس کو دریافت کرنا ہوتا ہے, شرط یہ ہے کہ اس کو ڈھونڈنا ہے کہ یہاں اس صورت, جب بھی انسان کے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے تو مسئلہ آنے کے بعد کیا کرنا چاہیے, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میرے سامنے کیا کیا راستے ہیں, ایک راستہ یہ ہے, ایک راستہ یہ ہے, ایک راستہ یہ ہے, اس راستے کے اختیار کرنے میں کیا مشکلات ہیں اور کیا فائدے ہیں, اس راستے کے اختیار کرنے میں میرے سامنے کیا مشکلات اور کیا فائدے ہیں, اور اس راستے کے اختیار کرنے میں میرے سامنے کیا مشکلات اور کیا فائدے ہیں, ان تمام کو سامنے رکھ کر کے غور کر کے اور پھر ایک راستہ طے کر لینا چاہیے کہ صاحب یہ ہے میرے سامنے, بس اس میں فائدے بھی ہیں اور پریشانیاں بھی ہیں, میرے سامنے سب سے سوٹیبل اس وقت یہی ہے تو میں یہی راستہ اختیار کروں گا. اب اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بالکل ڈسپلن کے ساتھ گزارنا ہے, صحیح زندگی, چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں بھی اپنی زندگی کو صحیح رکھنا ہے, بڑے معاملات میں بھی اپنی زندگی کو صحیح رکھنا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں اتنا انسان کو جو صحیح ڈسپلن سکھلاتا ہے وہ اسلام سکھاتا ہے. اسلام کہتا ہے صفائی کرو, اسلام کہتا ہے پاک صاف رہو, اسلام کہتا ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, اسلام کہتا ہے ٹھیک طرح سے کھاؤ اور پیو, اسلام یہ کہتا ہے لباس صحیح, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا حکم بھی دیتے تھے, بالوں کو سنوارنے کا حکم دیتے تھے, بلکہ ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور ان کے بال بکھرے ہوئے تھے تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے بال رکھے ہوں اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو صاف رکھے اور ٹھیک رکھے, پھر یکرم شعرہ, اپنے بالوں کا احترام کرو, اکرام سے بتایا, یہ نہیں کہا صاف رکھو. ورنہ باقی مذہب تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنے گندے رہو گے اتنا زیادہ اچھا, آج بھی عیسائی مذہب میں یہ تصور ہے کہ اگر کوئی شخص 20-30 سال یا 40 سال تک اگر نہیں نہایا گا وہ زیادہ بڑا پادری ہے, جو فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک نہایا نہیں ہے, آج بھی وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب میں 20 سال سے زمین پہ بیٹھا ہی نہیں ہوں, خشک ہو جاتا ہے آدمی سنیاسی بن کر کے مگر زمین پہ بیٹھنا نہیں, کیونکہ صاحب وہ کہتے ہیں اسی میں ہماری مکتی ہے, اس میں مکتی کہا ہے تو اپنی زندگی کو مصیبت میں ڈال دیا ہے, ہمارا اسلام نہیں, ہمارا اسلام آسانیاں سکھاتا ہے, شوق سکھاتا ہے کہ تم زندگی تمہارے لیے ہے, دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے, اس کو کھاؤ, اس کو استعمال کرو اور استعمال کر کے خوش رہو, اور خوش رہنے کے بعد مجھے بھی خوش رکھو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی کل من حرم زینت اللہ التی اخذ العبادی, یہ چیزیں جو میں نے بندوں کے لیے پیدا کی ان کو کون حرام کر سکتا ہے, میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے, کون آیا بیچ میں حرام کرنے والا ان کو. عرب کے لوگ عجیب عجیب احمقانہ باتیں کرتے تھے کہ جی اس اونٹنی نے 10 پین دے دیے, اب اس کو نہیں چھاتنا, اس کا دودھ بھی ہمارے لیے حرام ہو گیا, اس کا گوشت بھی ہمارے لیے حرام ہو گیا, اس پر سواری بھی نہیں کر سکتے آپ. وجہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو میں نے نہیں کیا تمہارے لیے, یہ تو اونٹنی تمہارے لیے, تم نے آج کے بعد اس کو بین کیوں کر دیا. اس کا اندازہ آپ اس سے ہوگا, یہاں جموں میں اگر کبھی گئے ہوں گے تو وہاں سڑکوں میں بہت موٹا بیل ہوتا ہے, جیسا اس کو خدا کے نام پر بت کے نام پر چھوڑ دیا گیا. اب وہ بت کے نام پر پھرتا رہے گا, کسی کی سبزیاں کھائے گا, کسی کی مٹھائیاں کھائے گا, کوئی اس کو ہاتھ میں لگائے گا, اور سڑک میں اگر بیٹھے گا تو کوئی چھیڑے گا نہیں, کیونکہ صاحب یہ تو دیوتا بیٹھا ہے سڑک کے اندر. یہ تو اسلام کہتا ہے, یہ تو خام خواہ تم نے اپنے پر مصیبت ڈال دی ہے. اسلام ان توہمات کا قائل نہیں ہے اسی بنا پر. توہمات نہیں, حقائق کی دنیا میں رہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا بوموار بوموار دھو چھن آسن کہاں کام کرے, اگر وہ بوموار دھو کہاں کام کر سکے سن فیل. کچھ کہتے ہیں صاحب 3, 13 اور 23 یہ بہت منحوس رات دن ہیں. وہ کہتا ہے جی صبح سویرے اگر نکلے گی اگر کسی عورت پر نظر پڑ گئی تو بس نحوست آ گئی, تو خبر کا سن بچو صبح صبح بچوں. یہ تب توہماتی باتیں ہیں. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدوا ولا طیارہ, اسلام میں کوئی نحوست کی بات نہیں ہے کہ فلاں چیز منحوس ہے, فلانی ڈیٹ منحوس ہے, فلانی جگہ منحوس ہے. نہیں, نحوست جو ہے وہ آدمی کے اعمال میں ہوتی ہے, چیزوں میں نہیں ہے. چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی, اس لیے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. البتہ اپنی زندگی کو کنٹرول میں رکھنا ہے, آوارہ نہیں چھوڑنا ہے. ایسی زندگی نہیں گزارنی ہے جس میں انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہی نہ رہے. جانور کی ہے اس کے لیے کوئی بین نہیں, اس کے لیے کوئی چیز حرام نہیں, اس کے لیے کوئی چیز لازم نہیں, وہ آزاد ہے, جو چاہے گا سو کھائے گا. اسی بنا پر اگر جانور, ایک جانور نے دوسرے آدمی کو مار دیا, یہ جانور کو سزا نہیں دے سکتے کیونکہ وہ جانور ہے. اگر بیل نے دوسرے انسان کو ٹکر ماری تو کیا اسلام میں قانون ہے اس بیل کو قتل کرو؟ کیوں نہ کیوں نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ بیل تو جانور ہے. تو یہ جرم کس کے سر چڑھے گا؟ کسی کے سر نہیں. البتہ کچھ شکلیں ایسی ہیں کہ جس آدمی کا یہ بیل تھا اس آدمی کے ذمہ جرم چڑھ جائے گا, کچھ شکلوں میں, ہر شکل میں وہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ جانور جانور ہے. تو جانور کو کیسے قابو کر سکتے ہیں؟ اسی بنا پر اگر شیر نے جنگل میں بکری کھا لی کوئی نہیں کہے گا یہ ظلم ہوا کیونکہ وہ جانور ہے. تو جانور کے جرم کو کوئی ظلم نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ جانور ہے. تو اسی طرح سے انسان اگر ایسی زندگی گزارے گا, میرے لیے کوئی پابندی نہیں, جو میں کروں گا وہ کر سکتا ہوں, تو یہ جانورانہ زندگی ہوگی. قرآن نے بھی کہا اولئک کالانعام, انسان کبھی جانوروں جیسے بن جاتے ہیں. تو جانوروں جیسا نہیں بننا ہے, اپنی زندگی کو مرتب کرنا چاہیے, حقیقت پسند بننا چاہیے. حقیقت پسند مثلا کشمیر میں کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو رسموں کی وجہ سے مسلط ہیں. تو اب کشمیر میں مزاج بنا ہوا ہے عشاء کے بعد کھانا کھانا ہے, حالانکہ ہم لوگ سوچتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء سے پہلے کبھی نہیں سونا اور عشاء کے بعد باتیں نہیں کرنا. بخاری میں حدیث ہے حضور منع کرتے تھے عشاء سے پہلے سونا نہیں اور عشاء کے بعد باتیں نہیں کرنا. ہم عشاء کے بعد دربار کے بازے کہتے ہیں بڑے فخر ہے رات 12 بجے شوگا, بلکہ یوں لگتا ہے ساری قوم عشاء کے بعد باتیں کرنے کا جرم اپنائے ہوئے ہے, اور اس کے طرح طرح کے نقصانات ہیں. سارا میڈیکل حفظان صحت کے اصول یہ کہتے ہیں کہ شام کو کھانا کھانے کے 2.5-3 گھنٹے کے بعد آپ سوئیں گے, اور ہماری ساری قوم جو ہے وہ کھانا کھائے اور فوراً سو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں یہاں ہیں. خصوصاً یہاں کشمیر میں جو معدے کی بیماریاں ہیں ان کی بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ یہی ہے, اور آپ کو تجربہ کر کے دیکھ لیں. شام کے فوراً بعد کھانا کھائیے, اس کے بعد عشاء کے بعد جب آپ سوئیں گے آپ کا معدہ ٹھیک کام کرے گا, لیکن کھانا کے فوراً بعد جب سوئیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کا معدہ کام نہیں کر پاتا. حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ورزی. بخاری شریف میں ہے تقدم العشاء علی العشاء, رات کا کھانا رات کی نماز سے پہلے کھا لیا کرو. ہماری ساری قوم کہتے ہیں صاحب عشاء کے بعد کھانا کھانا, بلکہ جو کھانا کھانے کا ٹائم یہاں ہے اس کھانا کھانے کا ٹائم یہاں کا چائے پئیں گے. شام پر کیا ہے اشمن چائے پات پات چورا چکا بجے بات کیوں, اس کو چینج کرنا ہے. اسی طرح سے کچھ رسمیں ایسی ہیں عقل میں آتی ہی نہیں. وہ مثلا دعوت میں بلایا گیا, چائے دے رہے ہیں, چائے دینے کے بعد پیسٹری دی گئی یا روٹیاں دی گئی, ہر آدمی کیک میں سے ذرا سا توڑے گا باقی چھوڑ دے گا, اس میں سے تھوڑا سا اس نے توڑا باقی چھوڑ دیا. اب یہ سارے جو ہیں یہ ٹوٹے پھوٹے کیک یہ گھر والوں کو واپس جائیں گے, وہ بعد میں پھینکیں گے یا زبردستی بچوں کو کھلائیں گے کیونکہ دوسرے آدمی کو دے نہیں سکتے, حالانکہ دوسرا کو دینے میں کوئی حرج نہیں. اس میں حقیقت پسندی یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر کے کھائیں, دو تین ایک ہی کو کھائیں گے, وہ باقی بھی بچ جائیں گے, کم پڑ جائے گا اور دوسرا لے لیں گے, گھر والوں کو بھی خوشی ہوگی. لیکن نہیں صاحب بچوں ہم سن مست لوں ہم سن میں مست لوں, میں اپنے میں سے تھوڑا سا توڑوں گا, اور ساتھ میں سمجھتے ہیں یہ فخر کی چیز ہے کہ تھوڑا سا کھایا باقی چھوڑ دیا. حالانکہ اصول یہ ہے کہ کھانے کو اتنا چھوڑو کہ دوسرا کھا سکے, اور اتنا تھوڑا سا مت چھوڑو کہ جو ضائع ہو جائے. تو ساری قوم کہتی ہے زدنی رزقی یا رزاق, اور رزق ضائع بھی کر رہے ہیں. حقیقت پسند بننا چاہیے کہ صاحب ہم مل کر کے کھائیں گے. مجھے یاد ہے ہم لوگ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے بزرگ کے ہاں دعوت انہوں نے کی, اور کھانا انہوں نے جب کھلایا تو روٹیاں انہوں نے اپنے پاس رکھی, اور ان کا سسٹم وہی ہے, روٹیاں اپنے پاس رکھی, ان کو روٹیوں کی ضرورت ہے دو تین لقمے میں ڈالے ان کے سامنے پھر روٹی ختم ہو گئی پھر دے رہے ہیں, جتنا کھائیے مگر روٹی اپنے پاس انہیں رکھی, وہ نظر رکھتے ہیں کس کے پاس روٹی ختم ہو گئی, فلاں صاحب کو دے دو, بالکل جیسے ہمارے یہاں پانی لیتے ہیں تو جس کو پانی کی ضرورت ہے اس کو پانی پیش کریں گے, اسی طرح سے وہ روٹیاں اپنے پاس سامنے رکھیں گے. سبزی سالن خود نکالو جتنا مرضی, روٹیاں ہم آپ کو پیش کرتے رہیں گے اور خوشی محسوس کرتے ہیں, پھر دوبارہ یہ لیجیے, اور جہاں ہر ایک کے سامنے رکھیں گے تھوڑے تھوڑے توڑیں گے, بعد میں وہ ٹوٹی پھوٹی روٹیاں جو ہیں وہ بعد میں پھینکیں گے. بلکہ بعض جگہ تو ہم نے دیکھا کہ صاحب 50 روپے کا کیک پیس, 50 روپے کی پیسٹری کا پیس ہے, اس میں ذرا سے چمچے سے اٹھایا اور باقی وہ پڑا ہوا ہے. اب وہ گھر والے بھی کس کو کھلائیں گے اتنا سارا, اور دوسرے کو مہمان کو دے نہیں سکتے, تو آخر میں جب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو رکھیں گے فریج میں. فریج میں بھی جب رکھتے رہتے خراب جائے پھر پھینک دو, اور پھینک دیا کہیں جانوروں نے کھایا وہ بھی بیمار ہو گئے, ان کو فوڈ پوائزن ہو گیا. حقیقت پسند بننا چاہیے کہ ہم بے تکلف زندگی گزاریں گے, تکلفات کے ساتھ, پابندیوں کے ساتھ, رسموں کے اندر جکڑے ہوئے زندگی گزارنا جو ہے یہ اپنے کو مصیبت مول لینا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی بیان کی ہے قرآن نے کہ میں تمہارے ایسا نبی بھیجوں گا جس نبی کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی ہے. تم تورات اور انجیل میں پاؤ گے کہ اس نبی کا میں نے تذکرہ کیا ہے. مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل یا امرهم بالمعروف, یہ نبی تم کو اچھی باتوں کا حکم کرے گا, بری باتوں سے تم کو روکے گا. ویضع عنہم اسرهم اغلال الذی کانت علیہم, تمہارے گردنوں پر جو رسموں کا بوجھ ہے یہ سارا رسموں کا بوجھ تم سے اتار دے گا. اب رسموں کا بوجھ اللہ کے نبی نے اتار دیا, ہم نے پھر چڑھا دیا اپنے اوپر, اور ان کی وجہ سے اپنے آپ کو جکڑ لیا ہے اور مصیبتیں جھیلے مگر رسم کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے. فلاں جگہ جائیں گے کہ جی نہیں ہم نہیں جا سکتے, وہ آپ کے رشتے دار ہیں, کہنے لگے ہیں کہ اچھا ورتاؤ مسئلہ تو اس لیے فی الحال چند گنجائش اس لیے گس ہوئی, وہ ورتاؤ کی مصیبت نے جانا ہی روک دیا. تو رسم کی وجہ سے محبت کا تقاضا ختم ہو رہا ہے. ٹھیک, جا رہے ہیں جی ہسپتال, کیا کرنا ہے خبر چکا سو, ٹھیک, اب لے کر جا رہے ہیں روٹیاں, وہاں وہ بےچارے اپنے الگ پریشان, اس پریشانی میں ہم بھی جا کر کے پہنچ گئے, اور ہم بھی اب وہ سوچتا ہے یہ آئے ہیں ان کو چائے پلانی پڑے گی کیونکہ یہ آئے ہیں جو خبریں آمد, وہ اپنی پریشانی میں ہیں, ہم کہیں نہیں ہم خبریں آئے ہیں یہاں سے لے کر گئے وہ چیز جو ان کو ضرورت درکار نہیں ہے, تو ان کو اور مصیبت میں ڈال دیا. اچھا وہ بھی انتظار میں ہے, نہیں صاحب آپ کو آنا پڑے, جو عجیب عجیب رسمیں مسلط ہیں ان رسموں سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے. ہم لوگ کبھی سوچتے ہیں یہاں کشمیر میں رسم ہے, اگر بیٹی شوہر کے گھر میں ہے اور پریگنینسی میں ہے تو جو ہی وہ پریگنینسی کا وقت نزدیک آئے گا باپ نے ان سے مال لیا, جگہ مال لیکن حوالہ, اب ان مالوں کو ان بیچاروں کو اب کرنی اس کی ساری خدمت, ان کو ساری خدمت کرنی ہے, آدمی ان کا ہے, پھل ان کو ملنے والا ہے اور بوجھ ان پر ڈالا گیا. ٹھیک, اچھا اس میں ساروں کی غلطیاں, کبھی وہ نہیں چاہتے ہیں جی ہم اپنے گھر میں سارا کریں گے, مالون شلمان نہ سنا نا لڑکی کیسے بات ہوئی, اچھا کبھی مالون چاہتے نہیں, وہ کہتے ہیں نا ان کے ہاں جاؤ جی وہ ساری مصیبت وہی جھیلیں گے, ہسپتالوں کی مصیبت وہی جھیلیں گے, خرچوں کی مصیبت وہی جھیلیں گے, خدمت وہی کریں گے, ہم تو بعد میں 6 مہینے جب تیار ہو جاؤ گے پھر آ جانا. اس میں کبھی شوہر یہ چاہتا ہے جی میری بیوی واپس آئے, والدین نہیں مانتے, اور کبھی والدین مانتے ہیں تو لڑکی والے نہیں مانتے, کبھی لڑکی والے چاہتے ہیں اس کو لے جائیں, زبان سے کہہ نہیں سکتے, یہ لینے کو تیار نہیں ہے, تو رسموں میں جکڑے ہوئے ہیں. اور ایسا بھی ہوا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو مائکے پہ پہنچا دیا, کیونکہ اس کا ڈیلیوری کیس تھا, ڈیلیوری ہو گئی 40 دن ہو گئے, وہ آیا کہنے لگا جی اب بھیج دو اس کا, تو ہو گیا سارا ٹھیک الحمدللہ, آپ لوگوں نے خدمت بھی کی, وہ کہتا ہے ونچن کا تھا ہی نا سوال ہی وہ یہاں سے وہ سوتے لیوز پاتا, فی الحال کریم حسام یہ لڑکا گیا بیچارہ واپس. پھر عید کے بعد آیا کہنے لگا جی ہے ونچن نزدیک بڑی سے نا نزدیک وہ قربان شربان کرو 80 روز میں, اچھا ٹھیک آ گیا. پھر واپس آنے کے بعد عید بڑی عید کے بعد پھر گیا کہنے لگا جی اب بھیج دو ان کو اب تو بہت دن ہو گئے, کہنے لگا اچھا نا ہم اس بچی کھاندرو بس کھاندرو سب داؤ تو بس پاس نہیں. وہ ٹینشن میں تھا, اس ٹینشن میں ایک دفتر میں اس کے تعلقات قائم ہو گئے وہاں ایک لڑکی کے ساتھ, یہاں اس کی بیوی نہیں آ رہی ہے, وہاں اس کے تعلقات وہاں سے قائم ہو گئے, لڑکا ٹھنڈا ہو گیا کیونکہ اب اس کے رخ ادھر چلا گیا. بہرحال جب 5-6 مہینے ہو گئے کھاندر باندھے تو سب دیو لڑکا ٹھنڈا ہے, اب لڑکی والے کہتے ہیں یمچن کہنا کسی کر رہا, یمچن کہتا پھر سے نہیں زہرا یمچن کیا سرگر شروع ہو گیا کچھ ہو گیا ہے. ٹھیک, اب وہ کہتے ہیں جی لڑکی کا کیا مطلب ہے, فی الحال بہن تھا آرام کریں تو میں سوچ ہو پاتا تھا. ٹھیک, کیونکہ لڑکا جو ہے وہ بدل چکا ہے, ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچ گئی, لڑکی والوں کو کسی نے کہا کہ یہ دفتر میں فلاں لڑکی کے ساتھ پھنس گیا ہے. لڑکی والوں نے کہا اچھا اَسہِ ٲس گٲنٛٹَس تہِ شک یہِ چھُنہٕ لٔڑکہٕ ٹھیٖک، اَکھ تُہۍ مہر تہِ چھُنہٕ نہٕ ادا کوٚرمُت. اُٹھ گیا مسلہٕ اور مسلہٕ کے بعد اختلافات ہو گے یہاں تک کہِ اخیر میں طلاق ہو گئی. سبب کہاں بن گیا؟ سبب بن گیا لڑکی والوں نے وقت پر نہیں بھیجا. اور یہ جو میاں بیوی کی دوری رہی، اس بیوی ماں بیوی کی دوری نے لڑکے کو ادھر جوڑ دیا. اور وہ کیسے جوڑ گیا؟ وہاں وہ اس کی بیوی بہت سے صاحب، وہ افسر تھا، صاحب گھر والی کا کیا؟ ہاں ہاں بچہ ہو گیا ہے. اور کچھ دنوں بعد جی وہ بچے آ گئے واپس، کہ نہیں ابھی نہیں آئے. کچھ دنوں بعد جی کیا ہو گیا؟ کہ ہے بلا سم تم سے مان نہیں نا. اب یہاں پہنچ گیا. اس کے بعد پھر وہ کچھ دنوں بعد پھر پوچھتی جی شوہر کا کیا معاملہ؟ کیا لگے وہ بیوی کا کیا ہوا؟ کہنے لگا چھوڑو جی ان کو، تم کتھی متو پانچ چکر کر میں تم سے بنا صبح کال پاگا تم سے مان نہیں نا. ٹھیک. اس کے بعد اس لڑکے نے کہا جی آپ کتنے اچھے ہیں مگر بیوی آپ کی کیسی ہے، وہ مائکے والے کیسے ہیں؟ یہ تو ایک ایک ڈوز لگ رہا ہے، شیطان اس کو استعمال کر رہا ہے. یہاں تک کہ مطلب اس نے کبھی کوئی بات کہی ہے ہنستے ہوئے کہی ہے، شوہر نے دیکھا اس کو ہنستے ہوئے، اس مرد نے دیکھا اس کو ہنستے ہوئے، اور نہ جانے کس انداز سے اس نے یہ بات کہی ہے تو اس کا دل اڑ گیا اور بس اب باتیں شروع ہو گئی. باتیں شروع ہو گئی تو پھنس گیا یہاں پر. اس طرح سے خراب رسم نے تباہ کر دیا گھر کو. اب وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ ماں کے پاس ہے، ادھر یہ دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس چھوٹے بچے کا اب کیا ہوگا؟ تو ایک رسم نے یہاں تک پہنچا دیا. تو رسموں سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے، ان بری باتوں سے جو اپنے بوجھ بن جاتی ہیں ان بوجھوں سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے. سمپل لائف گزارنی ہے، آرام والی زندگی، آرام والی. بے شمار ٹینشن یہاں کشمیر میں جو ہے وہ رسموں کی وجہ سے ہیں. بے شمار ٹینشن رسموں کی وجہ سے. کیا رسم بری؟ مثلاً فرض کیجئے رسم ہے، یہاں کا مزاج یہ ہے، اگر گھر میں بیٹی ہے، لڑکے کا اگر رشتہ آ بھی رہا ہے نہیں کر سکتے کیونکہ بیٹی گھر میں ہے، اس بیٹی کی وجہ سے اس کو بھی بند رکھا ہے. اگر اس کا رشتہ آ رہا ہے نہیں ہے کف کر کیا ہے نا گھر میں سے بچی تم سن کیا بھائی. حالانکہ اگر ہمارے یہاں یہ رسمیں نہ ہوتی، لڑکا چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کا رشتہ آ گیا اس کا کر دیا، جب اس کا بھی آئے گا اس کا بھی کر دیں گے، لیکن اس کی وجہ سے اس کو بند رکھیں گے. اور وہ چاہے اس بیچ میں گناہ کرتا رہے لیکن بند رکھنا ہے. وہ زبان سے کہہ بھی نہیں سکتا بلکہ وہ خود بھی کہتا ہے بہت میں کافی کرے کیا میرے گھر میں بھی ہوتا ہوں تم سن کیا گئے سوتا ہے کو نہ کافی تلے. یہ کیا ہے؟ کہا یہ رسم ہے. تو رسم نے جکڑ کر کے رکھا ہے. تو نوجوان کی نوجوانی جل رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، مگر چونکہ گھر میں بہن بیٹھی ہے اور یہ پورے سماج میں مسلط ہے کہ جب تک تمہاری بہن تمہارے سر سے نہیں اترے گی اپنا نہیں سوچ سکتے، تم چاہے گناہ کرتے رہو تم برباد ہو جاؤ، مگر یہ تو اگر اس رسم سے باہر نکل آتے اور یہ رسم ختم ہو جاتی تو آسان تھا. جب بچے کا رشتہ کا وقت آیا تو اس کا کر دیا، کل کو لڑکی کا رشتہ کا وقت آئے گا اس کا بھی کر دیں گے، اس کو بھی رسموں سے بچا کر کریں گے، اس کو بھی رسموں سے بچا کر کے کریں گے، تو بے شمار ٹینشنوں سے بچ جاتے، بے شمار پیسہ بچ جاتا اور ان مصیبتوں سے بچ کر کے زندگی گزارتے. تو ایک تو مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، مایوسی اسلام میں کہیں نہیں ہے. کتنا ہی آدمی خراب ہو جائے، کتنا ہی برباد ہو جائے، تب بھی اس کا مستقبل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تب بھی اس کا آئندہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جس آدمی کا، میں بار بار عرض کرتا ہوں، جس آدمی کا ماضی لٹ چکا ہو اس آدمی کا مستقبل اب بھی اس کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو اس کو بچا سکتا ہے اور چاہے تو جیسے پچھلا لڑکا آوارہ تھا اب وہ چاہتا ہے میں سدھر جاؤں، مگر اب کیا ہے میں تو خراب ہو چکا ہوں. نہیں نہیں، خراب ہو چکے ہیں، وہ آپ کا پچھلا تھا، آپ کا آئندہ اب بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ آج ہی سے محنت سٹارٹ کر دو. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ مجھے پورا اس وقت یاد نہیں آ رہا یہ نیوٹن ہے یا آئنسٹائن ہے کہ جو دسویں میں فیل ہو گیا تھا. تو فیل ہونے کے بعد پھر وہ کہتا ہے میں تو فیل ہو گیا اب کیا کروں گا آگے چل کر. ٹھیک، لیکن نہیں، فیل ہو گیا بہت اچھا، میں آگے اور محنت کروں گا. اور آگے محنت کر کے پھر وہ کیا بنا؟ چھوٹے بچوں کو کتاب میں آیا کرتا تھا امیر تیمور کی کہانی. تو امیر تیمور کی کہانی، وہ دس مرتبہ، سات مرتبہ لڑا تو ساتوں مرتبہ ہار گیا، اور ہارنے کے بعد پھر فرار ہو کر کے ایک ویران گھر میں چھپ گیا. اور ویران گھر میں چھپا، پریشان تھا، باہر نکلوں گا تو شاید مجھے دشمن کی فوج مار دے گی. تو وہ دیکھتا ہے وہاں ایک چونٹی جو ہے اس نے دانا اٹھایا اور چڑھی اوپر، آدھے راستے میں چڑھ رہی تھی وہ دانا اس کے ہاتھ سے نکل گیا، منہ سے نکل گیا اور گر گیا، پھر واپس آئی اور واپس آ کر کے پھر اس نے دانا اٹھایا اور چڑھی وہ اوپر. اس کے بعد پھر راستے میں وہ دانا گر گیا، پھر نیچے گر گیا، پھر واپس آئی. اور واپس آنے کے بعد کتنا ڈھونڈنا پڑا ہوگا اسے وہ دانا، چپ نہیں بیٹھی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر پہنچے دانے پر، پھر اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پھر اوپر چڑھ گئی. سات مرتبہ ایسا ہی ہو گیا کہ دانا اٹھاتی ہے نیچے گر جاتا ہے، پھر واپس آتی ہے، پھر ڈھونڈتی ہے، پھر اٹھاتی ہے، پھر چڑھتی ہے، اور چڑھنے کے بعد آٹھویں مرتبہ وہ دانا کو دیوار کے اوپر لے جانے میں کامیاب ہو گئی. بس یہاں سے اس نے کہا ہاں میں سات مرتبہ ہار گیا ہوں، اب میں پھر کوشش کروں گا. قرآن میں ہے نا سورہ نمل، اگر ترجم کرو سورہ ری، سورہ رئی، رئی سے کیا مستثنی؟ اس کی بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ سمجھ میں یہ آتی ہے، شاید اللہ تعالیٰ شانوں نے اس رئی کے نام پر سورت اس لیے رکھی ہے کہ رئی تمہارے لیے نمونہ ہے. کیا نمونہ ہے؟ یہ اپنی زندگی کے ایک سیکنڈ میں ضائع نہیں کرتی، نمبر ایک. نمبر دو، یہ جتنا اس کا جسم ہے اس سے زیادہ اس کی ہمت ہے، چنانچہ رئی اپنے سے بڑے کیڑے کو گھسیٹنے لگتی ہے، اور اگر وہ نہیں گھسیٹا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کیا کرتی ہے؟ وہ کہیں اور دو چار رئیوں کو لائیں گی اور کہا چلو مل کر گھسیٹیں گے اسے، اور سارے مل کر اس کو گھسیٹنے لگتے ہیں، اور کوئی اوپر چڑھ کے، کوئی نیچے سے، کوئی سب مل کر. نمبر تین، کبھی آپس میں نہیں لڑیں گے. اگر دو تین چونٹیاں آ کر کے ایک شکار کو کھینچ رہی ہیں تو یہ نہیں اس کو کہے گا پیچھے ہٹو یہ میرا ہے اور آپ نے اس پر قبضہ کیوں کیا. اگر کہے گا پہلے اس کو میں ہٹاؤں گی پھر اس کو، اس کا مطلب یہ کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. نمبر دو، وہ ہمیشہ ایک ساتھ چلتے ہیں، جدھر کو ایک رائے چلے گی پیچھے پیچھے دے، اور اگر آمنے سامنے ٹکرا گئی تو الجھتی نہیں ہے، جو ہی ٹکرا گئی فوراً راستہ کاٹ دیتی ہیں، آپ ادھر سے جاؤ ہم ادھر سے جائیں گے. یہ سبق سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ شاہ نے سورہ رئی کو استعمال کہ دیکھو چونٹی کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، تذکرہ تو وہاں کچھ اور ہے لیکن عنوان بنایا اسی کے نام پر. یا مثلا قرآن کریم میں سورہ نحل، شہد کی مکھی، مچھر، سورہ مچھر. کیا ہے شہد کی مکھی؟ کہ شہد کی مکھی کے یہاں اتنا زیادہ ڈسپلن ہے، اتنی کسی اچھی سے اچھی حکومت میں بھی نہیں ہے. ان کے یہاں پولیس بھی ہے، ان کے یہاں فوج بھی ہے، ان کے یہاں انجینئرنگ بھی ہے، ان کے یہاں میڈیکل بھی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، ان کے یہاں آرکیٹیکچر بھی ہے. ان کا سسٹم ایسا ہے کہ ان کا پورا ڈپارٹمنٹ لگا ہوا ہے جو شہد کا وہ چھتہ بنائے گا، اور چھتے میں ہر سوراخ ایک ہی جیسا ہوگا، نہ چھوٹا ہوگا نہ بڑا ہوگا. وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ پھیتا لاتے ہیں، اور وہ کہاں ان کے آرکیٹیکچر انہیں سیکھا ہے نہیں، لیکن ہر سوراخ ایک ہی جیسا ہوگا، اور اس سوراخ میں مٹیریل کون سا استعمال کرنا ہے وہ بھی ان کے معلوم ہے، اس کے علاوہ دوسرا مٹیریل استعمال نہیں کریں گے، اور وہ ایسا مٹیریل ہے جو مضبوط ہے اور ہلکا ہے وزن میں، اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا. چنانچہ اگر سناسن تلر کا وہ اگر کبھی دیکھیں گے تو ہٹا کر دیکھیں گے بالکل ہلکا ہے، ہر سوراخ ایک ہی جیسا ہوگا. پھر شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ شہد اس میں جمع کرتی ہیں، 20,000 پھولوں کے حالات شہد کو معلوم ہیں، اور ان کا رس چوس کر کے وہ ایک قطرہ شہد تیار کرتی ہے. کبھی شہد کی مکھی آئے گی اپنے گھر میں جائے گی، دوسرے کے گھر میں نہیں گھسے گی. ایک ہی جگہ اگر 1,000 ڈبے ہوں گے شہد کی مکھی کے، کوئی شہد کی مکھی غلط راستہ اختیار نہیں کرے گی. ٹھیک، رات میں بھی اگر شہد کی مکھی چلتی ہے، یہ جو ہے ہوائی جہاز کو کیسے کپتان کو کیسے پتا چلتا ہے روٹ کون سا ہے؟ ہم کو سبھی میں نہیں آتا کہ وہ شہد کی مکھی سے لیا ہے سارا، کہ شہد کی مکھی اندھیرے میں بھی غلط راستہ نہیں چلتی ہے، اس کے معلوم ہے روٹ. اب کیسے ان کو راستہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں اس طرح سے چلی ہوں میں واپس وہیں پہنچوں گی؟ پھر اس کے اندر ساؤنڈ رکھا گیا ہے، اس ساؤنڈ پر تو پوری ریسرچ ہوئی ہے، یہ ساؤنڈ آتا کیسے ہے اس کے اندر ہے. لیکن غرض یہ کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے ان کیڑے مکڑوں کا تذکرہ کر کے ہم کو نصیحت دکھائی کہ دیکھو ان کی زندگی کیسی ہے، نہ کھیل کود ان کے یہاں ہے، نہ آوارگی ان کے یہاں ہے، نہ غلط لڑائی ان کے یہاں ہے، نہ ظلم ان کے یہاں ہے، اور ڈسپلن کتنا عمدہ ہے، اور کتنا مل جل کر کے کام کرتے ہیں تبھی. بلکہ کہا جاتا ہے کہ اگر مسلمان اس طرح سے زندگی گزاریں گے جس طرح سے کھیل کی ٹیم زندگی گزارتی ہے تو کبھی آپس میں لڑائی نہیں ہوگی. کھیل کی ٹیم کیا کرتی ہے؟ ٹیم والے کہتے ہیں کہ صاحب اگر اس نے گول کیا وہ سمجھو میں نے کیا، اگر اس نے گول بچایا ہے سمجھو میں نے بچایا، وہ جو کام کر رہا ہے وہ میرا کر رہا ہے. یہ نہیں ہے آپ گول نہیں کریں گے میں کروں گا گول، آپس میں لڑیں گے. یہ تو بالکل یونٹی ہوتی ہے ان کے اتفاق. اسی طرح سے ہم سب مسلمان ایک ہیں، تو ایک مسلمان ہے تو وحدت پیدا کرنی ہے، مزاج کے اندر وحدت پیدا کرنی ہے. بہرحال ایک تو مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، ایک مرتبہ خدا کے ہاں تنہائی میں بیٹھ کر یا اللہ آپ میرے اللہ، میں آپ کا بندہ ہوں، تنہائی میں آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں، مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، میں ایک ایک غلطی مجھے یاد ہے وہ میں سناتا ہوں آپ کے سامنے، میں تسلیم کرتا ہوں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ وہ ہیں جو مجھے یاد ہی نہیں ہیں، میں ایک ایک کی آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آئندہ یہ غلطیاں نہیں کروں گا، اور بچانے کی اپنے آپ کو کوشش کروں گا، پھر اگر مجھ سے غلطی ہو گئی میں پھر توبہ کروں گا، لیکن آپ کے ساتھ میں کچی نہیں رکھوں گا. اپنے اللہ سے کچی نہیں رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کتنی مرتبہ میرے سامنے آ کر جھکو گے، میں ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ایسا معاف کرنے کے لیے التائب من الذنب کما ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جو ہمارا نبی ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ تم کیوں مایوس ہو جاؤ گے کہ گناہ اگر ہو گئے تو اب میں کیا کروں گا، اب میری ہے بھائی آج تا پورا نماز، آج بعد نماز پڑھنے سے کیا نہیں ہے، ہرگز نہیں. آج تھا میں نے غلطیاں کی ہیں, اب آج کے بعد میں نے آج تھا رشوت کا. ایک دفعہ ایک آدمی نے کہا جی میں ریٹائر ہو چکا ہوں اور میں کیا بتاؤں آپ کو میں نے کتنا پیسہ لوگوں کا کھایا ہے. اب سوچتا ہوں خدا ہے شما جواب تو میں کیا بہنی چھا کہاں صورت, ویسے بظاہر جن کو صورت تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ بیٹھ کر کے اندازہ کرو زیادہ سے زیادہ آپ نے کتنی رشوت لوگوں کے لی ہوگی اور وہ بیٹھ کر کے حساب لگا کر کے رکھو جی اتنی. پھر کہ یا اللہ میں نے لوگوں کا اتنا پیسہ کھایا ہے اب مجھے یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ لوگوں کا پیسہ ہے, میں یہ تھوڑا تھوڑا واپس کروں گا ان لوگوں کو پیسہ. وہ آدمی معلوم نہیں ہے ٹھیک, تو میں ان کے نام پر یہ پیسہ خیرات کروں گا. اور ان کے یا اللہ آپ ان کو کہیں قیامت کے دن ان کو ملنا چاہیے جواب کہ دیکھو تمہارا پیسہ اس نے کھایا تھا, دنیا میں یہ واپس دے نہیں سکا لیکن اس نے تمہارے پر نام پر خیرات کیا ہے اور یہ خیرات کا ثواب تمہیں مل گیا, تو قیامت کے دن یہ بچ جائے گا. تو حل نکل گیا, تو مایوس نہیں ہونا. چاچی اسی سری نگر شہر میں ایک شخص نے حساب لگایا تھا, اس نے کہا جی میرا اندازہ ہے تقریباً 12.5 لاکھ روپے میں نے لوگوں کا کھایا ہوگا, تو میں تھوڑا تھوڑا وہ دے رہا ہوں. 5-7 سال میں وہ تھوڑا تھوڑا خیرات صدقہ جو دیتے رہتے ہیں اس کا حساب کیا اور 5-7 سال کے اندر شاید وہ ادا ہو گئی تھی وہ رقم یا باقی کچھ رہ گئی تھی اور اس کی وفات ہو گئی. تو مایوس کسی بھی حال میں نہیں ہونا ہے. جب راستے سارے بند ہو جاتے ہیں اس وقت ایک راستہ کھلا ہوا ہوتا ہے, اس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. جی میں نے بڑی کوشش کی فلاں جگہ مجھے سیٹ مل جائے, نہیں ملی ہے. اب میں نے سوچا رہنے دو. بزرگو ابھی یہیں سری نگر شہر کا ایک لڑکا باہر ایک شہر میں کام کرتا ہے, واللہ عالم کیا کام کرتا ہے, وہاں سے وہ فون کرتا رہتا ہے. اس نے مجھے فون پر بتایا تقریباً 6 مہینے پہلے کہ جی میں نے بینک سے لون لیا تھا اور جس کاروبار کے لیے میں نے لیا تھا وہ کاروبار چل نہیں سکا, کاروبار فیل ہو گیا اور اب وہ سود چڑھتے چڑھتے 6-7 لاکھ میں نے لون نکالا تھا اور وہ تقریباً 11-12 لاکھ روپے بن چکا ہے اور میرا کاروبار اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ لڑکا کیا کہتا ہے کہ جی میرے سامنے اب دو راستے ہیں, ایک راستہ یہ ہے کہ میں خودکشی کروں گا مگر میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, دوسرا راستہ میرے سامنے یہ ہے کہ میں بیوی بچوں کو زہر دوں گا اور خود کہیں فرار ہو جاؤں گا تو بینک مجھے ڈھونڈ نہیں سکے گا, اور کوئی راستہ میرے سامنے اب نہیں ہے. اب اگر میرے سامنے راستہ بچنے کا ہے وہ یہ کہ مجھے منتھلی آمدنی 60,000 ہو جانی چاہیے, تب میں 10-15,000 سے اپنے بیوی بچوں کو پال سکوں گا اور 40-45,000 روپے میں بینک کو دیتا رہوں گا, تب میں اتنے عرصے کے بعد بینک سے نکل آؤں گا, لیکن کہاں سے لاؤں گا 60,000 مہینے کی آمدنی. تو اب مجھے مشورہ بتاؤ یہ کرنا چاہیے مجھے یا یہ کرنا چاہیے, یعنی خودکشی کرنی ہے مجھے اور یا پھر مجھے اپنے بیوی بچوں کو زہر دینا ہے. سرینگر کا لڑکا ہے, حیدرآباد میں اس وقت کام کر رہا ہے اور وہیں سے مجھے فون کرتا ہے. میں نے کہا یہ بھی نہیں کرنا اور یہ بھی نہیں کرنا جی, اور میرے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں, اب کیا کروں گا میں. اور مایوس غم زدہ کہا میری نیند بھی اڑ گئی ہے, بیوی پریگننٹ ہے اس کو بھی اس کی پریشانی الگ ہے, ایک چھوٹا بچہ ہے اس کی پریشانی الگ ہے. تو میں نے بہت سوچنے کے بعد کچھ اس سے مشورے کیے, کچھ خود سوچا, سوچنے کے بعد کہا تم ایک کام کرو, بیوی سے کہو تمہارے پاس جو زیور ہے اور جو مہر ہے وہ مجھے تم قرضہ دے دو. تو ٹھیک, میں نے اس کے بعد پھر تم دیکھو وہاں کوئی کاروبار نکلتا ہے یا نہیں, کہا یہاں کیا کاروبار نکلے گا, میں کیا کروں گا, میں تو کچھ سیلز مین ہوں ایک دکان پر, تو سیلز مین ہو کر کے میں کیا کم. بہرحال ہوتے ہوتے کئی مہینوں کے غور و فکر کے بعد ایک چھوٹا راستہ نکلا ہے, وہ یہ کہ بیوی سے اس نے زیورات لیے اور وہ شیئر مارکیٹ میں لگائے اور شیئر مارکیٹ میں لگانے کے بعد وہاں سے ایک دم پیسہ آنا شروع ہو گیا. اب ہر کچھ دن کے بعد شیئر خریدتا ہے اور بیچتا ہے, اس کے بعد پھر آج وہ خوش ہے, کہنے لگا جی امید پیدا ہو گئی کہ شاید اب میں بچ جاؤں گا اور اتنے عرصے میں میرا پیسہ شاید ادا ہو جائے گا, تو میری بیوی بچے بھی چل رہے ہیں اور شاید میرا پیسہ ادا ہو جائے, تو راستہ نکل گیا. تو مایوس نہیں ہونا ہوتا ہے ٹھیک. تو صحت کے اعتبار سے پریشانی آئے, گناہوں کے اعتبار سے پریشانی آئے, مالی اعتبار سے پریشانی آئے, گھریلو اعتبار سے پریشانی آئے, تو مایوس نہیں ہونا ہوتا ہے. انسان ہمت والا ہونا چاہیے, ہر حال میں با ہمت رہنا چاہیے, چیز کو چیلنج کے طور پر لینا ہوتا ہے نہ کہ اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہوتا ہے. ایمان ہمیں یہی سکھاتا ہے, ایمان ہمت سکھاتا ہے, جرات سکھاتا ہے, غیرت سکھاتا ہے, با ہمت ہونا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں طرف حالات مایوس کن ہیں, آپ کبھی مایوس نہیں ہوئے, کبھی پریشان نہیں ہوئے, کیا صاحب کچھ بھی نہیں ہوگا, کیا کروں گا میں, 13 سال ہو گئے سمجھاتے ہوئے ایک بھی نہیں مانتا ہے, تو میں کیا کروں گا آگے چل کر, شاید کچھ ہونے والا نہیں. نہیں, مصیبتوں کے اندر زندگی گزار کر کے آگے مستقبل جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اس لیے مایوس ہونا ایمان کے خلاف ہے, گناہ ہو گئے ہیں توبہ کرنا ایمان کا بہترین راستہ ہے, آئندہ زندگی کو کنٹرول میں رکھنا بہترین راستہ ہے, بری رسموں سے اپنے آپ کو بچانا اپنے لیے راحت پیدا کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بٹھائیے دسترخوان.